مزاج کی مناسبت ہو، طبعی مناسبت ہو، ان کی صحبت میں رہنے سے آدمی کو جلدی فائدہ ہوتا ہے، زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ان سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے، جب محبت بڑھ جاتی ہے تو فائدہ شروع ہو جاتا ہے. آپ اس میں جب جتنی محبت بڑھتی جائے گی شیخ میں اور مرید میں، اتنا فائدہ بڑھتا چلا جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کو جانے کی اجازت مانگی، وہ عمرے کو جانا چاہتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجازت کی کیا ضرورت تھی، عمرہ تو بڑے نیکی کا کام ہے، اس میں اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات وہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے تھے. اجازت کی اس بات سے ضرورت تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے حق میں اس موقع پر عمرہ کرنے سے زیادہ ثواب کا کام کوئی اور ہو جو میری نظر میں نہیں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں زیادہ مفید سمجھے. تو اس بات سے پوچھا کہ میں عمرے کو جانا چاہتا ہوں. اس سے ایک ادب بھی معلوم ہے کہ مرید کو اپنے مرشد سے اس قسم کے معاملات میں فیصلہ کرنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے، اجازت لینی چاہیے. حالانکہ نیک کام ہے، لیکن اس موقع پر یہ نیک کام تمہارے حق میں زیادہ مفید ہے یا کوئی دوسرا نیک کام تمہارے حق میں زیادہ مفید ہوتا؟ اپنے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جو ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. تو اخیر عشرے میں نے اعتکاف کر لیا نیر دارالعلوم کی مسجد میں، وہاں پیر کو حاضر ہوا کرتے تھے حضرت کی مجلس میں. رمضان میں مجلس تو نہیں ہوا کرتی تھی لیکن ملاقات ہو سکتی تھی اور ہو جاتی تھی. میں اعتکاب میں بیٹھ گیا. اب مجھے خیال آیا کہ اعتکاب میں بیٹھنے کے بعد اب حضرت کی خدمت میں حاضری نہیں ہو سکتی پیر کے لیے. تو اب مجھے خیال ہوا کہ میں نے سودا فائدے کا کیا یا نقصان کا کیا. بلا شبہ اعتکاب کا بڑا ثواب ہے، لیکن مرشد کی خدمت میں حاضری تو اس کا فائدہ تو ہو سکتا ہے کہ اعتکاب سے بھی بہت زیادہ ہو، اور بسا اوقات ہوتا بھی ہے. تو پھر میں نے حضرت کو خط لکھا، دستی بھیج دیا. یہ بھی آداب میں سے ہے طریق کے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی بات ہو تو مرشد کو اطلاع کرے، ان سے مشورہ کرے. تو حضرت کو میں نے لکھا کہ حضرت میں نے اعتکاف تو کر لیا، بہت عرصے سے اعتکاف کی نوبت نہیں آئی تھی، دل چاہتا تھا کہ اعتکاف کر لوں. اس مرتبہ مجھے کچھ ایسے حالات میسر آ گئے کہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا تھا، ویسے موقع نہیں ملتا. لیکن بیٹھنے کے بعد اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں پیر کی مجلس سے، پیر کی حاضری سے محروم ہو جاؤں گا. اب مجھے پتا نہیں کہ میں نے یہ کام بہتر کیا یا نہ بیٹھتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا حضرت کے مجلس میں حاضر ہوتا. اور مجھے اس بات پر بھی ندامت ہو رہی ہے کہ میں نے اعتکاف حضرت سے مشورے کے بغیر کر لیا. مجھ سے یہ غلطی ہوئی، سب سے پہلے تو معافی چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ آپ حضرت کی اجازت کے بغیر میں اعتکاف میں بیٹھی. حضرت نے بڑی خوشی کا خط لکھا کہ واقعی اچھا ہوتا اگر آپ اجازت لے کر بیٹھتے تو اچھا ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ اور پھر فرمایا کہ اس فکر سے خوشی ہوئی، جو سوالات آپ کے دل میں پیدا ہوئے ان سے خوشی ہوئی، اور پھر دعائیں لکھی. خلاصہ یہ کہ اس حدیث سے بھی یہ ادب معلوم ہوا کہ مرید کو چاہیے کہ نیک کاموں کے اندر بھی جہاں یہ احتمال ہو کہ اس سے بھی زیادہ مفید کام ہو سکتا ہے وہاں مرشد سے مشورہ کرنا چاہیے. یہ جو میں نے شرطیں لگائی ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا. اب آپ یہ کہنے لگے کہ مغرب کی نماز کے بارے میں بھی مشورہ کرنے لگے مرشد سے کہ مغرب کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, یا مغرب کی نماز گھر میں پڑھوں یا مسجد میں پڑھوں, جماعت سے پڑھوں یا اکیلے پڑھوں. نہیں, یہاں تو متعین نفع متعین ہے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا. ایسی موقع پر پوچھا جائے گا جہاں یہ احتمال موجود ہو کہ اس سے زیادہ نفع کی کوئی بات ہے. مثلا بعض اوقات مسجد کے بارے نماز کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے. مثلا یہ کہ نماز کا وقت ہے, جماعت کھڑی ہونے والی ہے, گھر میں مثلا میری والدہ ہے یا میری بیوی ہے یا میرا کوئی بچہ ہے یا کوئی قریبی گھر کا کوئی آدمی جس کی دیکھ بھال میری ذمہ داری میں اور وہ بیمار ہے, اور میں نماز کو جاؤں گا جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے, تو اندیشہ ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے گی, وحشت ہوگی. اب یہاں یہ بات ہوگی پیدا, یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ مجھے نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہیے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے تاکہ 25 نمازوں کا یا 27 نمازوں کا ثواب ملے, یا مجھے یہاں گھر میں نماز پڑھنا چاہیے. صاحب اس قسم میں کون سا ثواب زیادہ ہوگا؟ یہاں یہ مرشد بتائے گا, آپ عالم اور مفتی بتائے گا کہ یہاں آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا گھر پہ اکیلے پڑھنے میں نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے. بعض صورتوں میں اگر فرض کر لیجیے ایسی صورت ہے کہ وہ آپ کا مریض ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ کر اٹھیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی اور کوئی دوسرا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, تو یہاں تقویٰ یہ ہے کہ جماعت چھوڑ دو, تقویٰ یہ ہے کہ اکیلے پڑھو نماز گھر میں پڑھو. تو بعد میں بات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں مرشد سے ان چیزوں میں بھی مشورہ کرنا پڑتا. خلاصہ یہ کہ جہاں بھی یہ احتمال ہو کسی نیک کام کے کرنے میں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ نفع کا کام میرے لیے کوئی اور ہو دینی اعتبار سے, ایسے موقعوں پر نیک کاموں میں بھی مشورہ کرنا چاہیے اپنے شیخ سے اور اپنے استاد سے بزرگوں سے. جیسے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میں نے اجازت مانگی عمرہ کرنے کی تو آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا لا تنسنا یا اخیا من ذرائک, بھیا اپنی دعا میں مجھے بھولنا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخیا, اے میرے چھوٹے سے بھائی, یا اخیا ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا کہ اے میرے چھوٹے سے بھائی ہمیں دعا میں نہ بھولنا, یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایسا کلمہ فرما دیا کہ اس کلمے کے بدلے میں اگر پوری دنیا کی ساری دولتیں مجھے دے دی جائیں تو مجھے منظور نہیں. یہ کلمہ ایسا مجھے اخیا کہا, مجھے چھوٹا سا بھائی کہا اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کی خوشی ہوتی ہے کہ اگر دنیا کی ساری نعمتیں دے کر مجھ سے یہ جملہ چھیننا چاہے کوئی تو میں تیار نہیں ہوں گا. بھائی آج یہ ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم عليه يا حبيب الله. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. يا الله ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, ہمارے دلوں میں اپنے محبوب بندوں کی محبت ڈال دیجیے. اللہم انا نسلک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک کیا اللہ اپنے محبوب بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، کیا اللہ اپنی محبت ہم کو عطا فرمائیے، اپنے محبوب بندوں کی محبت ہمیں عطا فرمائیے، اور ان اعمال کی محبت عطا فرمائیے جس سے آپ کی محبت ہمیں مل جائے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری تمام بیماریوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جس نے ہم سے دعا کے لیے کہا جا لکھا ہے ان کی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں یا اللہ آسانی کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، آسانی سے پوری فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ پوری فرما دیجئے، خوشیوں کے ساتھ پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے تمام بے روزگار بھائیوں کو حلال روزگار باسے عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے تمام مقروض بھائیوں کے اور بہنوں کے قرضے آسانی سے جلد عزت کے ساتھ پورے پورے ادا فرما دیجئے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، یا اللہ دارالعلوم کی جو یہ مسجد زیر تعمیر ہے اس کو جلد بآسانی اور بہت خوبی مکمل کرا دیجئے، یا اللہ دارالعلوم کے جو تعمیری کام چل رہے ہیں ان کے تمام کاموں میں ہماری مدد فرمائیے، رہنمائی فرمائیے، آسانی عطا فرمائیے، ان تمام کاموں کو اپنی رضا کے لیے خالص کر لیجئے۔ یا اللہ اپنی رضا کے لیے خالص کر لیجئے، یا اللہ اپنی رضا کے لیے خالص کر لیجئے، اور ان کو اپنی رضا میں رضا کی ترقی کا ذریعہ بنائیے، اپنی رضا میں ہماری ترقی کا ذریعہ بنائیے، بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین۔ ان تمام کاموں میں یا اللہ جو حضرات جسم سے یا عمل سے یا دعا سے یا زبان سے یا مال سے مدد کر رہے ہیں یا جنہوں نے کبھی مدد کی ہے یا جو آئندہ کریں، یا اللہ ان کے لیے ان تعمیرات کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے، مسجد کو قیامت تک کے لیے رہنے والا صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وسلم والدین کے حقوق اور ان کے رشتہ دار اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اولاد اور بیوی بچوں کے حقوق کا بیان ہوا تھا کہ ان کے ساتھ اتنا سلوک، اور یہ کہ اللہ والوں سے بزرگوں سے تعلق رکھا جائے، ان کی خدمت میں رہا جائے، ان سے محبت رکھی جائے، ان سے ملاقات کے لیے جایا جائے، ان چیزوں کا بیان تھا۔ آج ایک اور اہم باب شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے کسی سے محبت کرنا اللہ کے لیے۔ باب فضل الحب فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے اور عظیم الشان ثواب رکھتا ہے، اور اس کی بڑی تاکید آئی ہے احادیث میں، قرآن و سنت میں، کہ اللہ کے لیے محبت کرنا لوگوں سے۔ اس باب میں اسی سے متعلق کچھ آیات قرآنیہ ہیں اور کچھ احادیث۔ آیات قرآنیہ میں سے ایک آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس آیت میں فرمایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ان کی یہ صفت بیان کی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے اوپر تو سخت ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں، رحم دلی کا معاملہ کرنے والے ہیں. یہ صحابہ اکرام کی شان بتلائی ہے کہ کفار کے اوپر سخت تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل، محبت اور ایثار رکھنے والے تھے. اتفاق سے آج رات ہی ایک صاحب کا فون آیا، ایک نوجوان ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی فلاں کتاب میں یہ آیت پڑھی میں نے اور اس پر مضمون بھی پڑھا، اسی آیت کا حوالہ دیا کہ صحابہ اکرام کفار کے اوپر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ امریکہ میں وہاں کافروں کے ساتھ مجھے برتاؤ کیسا رکھنا چاہیے؟ کافروں کے ملک میں جا رہا ہوں، ہر طرف کافر ہی زیادہ ہوں گے، تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اتفاق سے رات ہی یہ سوال اس نوجوان نے کیا. میں نے ان کو بتلایا کہ بڑا اچھا کیا کہ آپ نے پوچھ لیا، یہ جو قرآن کریم میں بتلایا گیا کہ یہ کفار پر سخت ہیں، ان سے مراد وہ کفار ہیں جن سے ہماری جنگ، جن سے ہمارا کوئی معاہدہ صلح کا نہیں ہے، جنگ نہ کرنے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے دشمنی اور عداوت ہے. ان کفار کے بارے میں کہ اشداء علی الکفار، کہ مسلمان یہ کفار کے اوپر سخت ہیں، چنانچہ سخت اس سختی کا مظاہرہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاد میں، میدان جہاد میں ہوتا ہے. کہ الحمدللہ صحابہ کرام کفار کے مقابلے میں ایسے سخت رہے کہ ان کی طاقت کو اٹھنے نہیں دیا، سر اٹھانے نہیں دیا، یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو ختم کر ڈالا. لیکن جن کافروں سے ہماری جنگ نہیں ہے، مثلا بہت سارے کافر ہمارے پاکستان میں کسی مسلمان ملک میں رہتے ہیں، ان کے اوپر سختی کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، قانون کا تقاضا اگر سختی کا ہے تو مسلمان پر بھی سختی ہوگی، کافر پر بھی سختی ہوگی، لیکن بے وجہ سختی کرنا صرف اس وجہ سے کہ وہ کافر ہے، یہ جائز نہیں ہے. بلکہ ان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کا معاملہ کرنا، اس کو بھی قرآن کریم نے کہا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے، اچھا معاملہ کرنے سے. ایسے کافروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتا جنہوں نے تمہیں اپنے وطن سے نہیں نکالا اور جنہوں نے تمہارے سے جنگ نہیں کی. معلوم کیا ہوا کہ یہ جو کفار پر سخت ہونا ہے، اس کا مراد ہے وہ کفار جن سے ہماری جنگ ہے، تو ان پر تو سخت ہونا ہی ہے، اور جن کافروں سے ہماری جنگ نہیں، جیسے کہ میں نے مثال دی کہ وہ کافر جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ سختی کرنا بلا وجہ جائز نہیں ہے. ہاں، کسی قانون کی بنا پر مسلمان پر بھی سختی ہوگی، قانون ہی کی بنا پر کسی کافر پر بھی سختی ہوگی، قانون کے مطابق عمل ہوگا.
پھر اس وجہ سے کہ چونکہ وہ کافر ہے اس پر سختی کیجیے کی جائے، مسلم ملک میں جائز نہیں ہے. ان کی جان مال اور آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ان کو عبادت کی آزادی دینا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو عبادت کرنے سے روکیں. ان کے عبادت خانوں کو نقصان پہنچانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ان کے مندروں کو، ان کے چرچوں کو، ان کے عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا ہمارے لیے جائز نہیں. اسی طریقے سے وہ کافر جو ہمارے ملک میں رہتے تو نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں کہیں رہتے ہیں، ویزا لے کر، اجازت لے کر پاکستان میں آئے ہیں، مسلمان ملک میں آئے ہیں، تو ان کی بھی جان مال اور آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کو نقصان پہنچانا بلا وجہ اور سختی کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کسی دوسرے کافر ملک میں جاتے ہیں اور ویزا لے کر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ وعدہ لے کر کے جا رہے ہیں، معاہدہ کر کے جا رہے ہیں کہ جب تک آپ کا وہاں قیام رہے گا قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، وہاں کے قوانین کی پابندی کریں گے. جس ملک میں بھی آپ جاتے ہیں اور وہاں سے ویزا ملتا ہے، تو اس ویزا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آپ کے اور اس ملک کے درمیان معاہدہ ہوا اس بات کا کہ جب تک آپ وہاں قیام کریں گے وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. تو آپ اب امریکہ میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کے لیے قانون کی خلاف ورزی، قانون کو توڑنا جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ ایک انسانی حق بھی ہے. اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا جس طریقے سے کہ اپنے ملک کے کافروں کے ساتھ ہے اور باہر سے یہاں آئے ہوئے کافروں کے ساتھ ہے، اسی طرح ان کافروں کے ساتھ بھی جن کافروں کے ملک میں آپ جا رہے ہیں، حسن اخلاق سے پیش آنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، احسان کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، رحم دلی کا معاملہ کرنا، یہ تمام چیزیں اسلام کے مکارم اخلاق میں سے ہیں، اگرچہ وہ کافر ہے. میں نے شاید والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ سفر میں، خود سنایا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انگریزوں کا دور حکومت تھا، ہندوستان ہی میں رہتے تھے، ہم پاکستان نہیں بنا تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں ایک ریل میں سفر کر رہا تھا، رات بھر کا سفر تھا، میرے برابر میں ایک بنیا بڈھا آ کر بیٹھ گیا، بوڑھا بھی تھا اور کافر بھی تھا. کافر بھی کون، ہندو، ہندوؤں کی تو پرانی دشمنی ہے مسلمانوں سے، وہ تو بہت ہی بغض اور عناد رکھتے ہیں مسلمانوں سے. لیکن بہرحال وہ آ کے بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں جب گاڑی چل پڑی تو اس کو نیند آ گئی، اور اس کو نیند آئی تو اس نے سر میرے کندھے پر ٹیک دیا سوتے سوتے. تو اب مجھ پر یہ دوہری مشکل پڑ گئی، ایک تو خود جاگنے کی، اور دوسرے یہ کہ یہ کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے. مجھے یہ فکر ہو گئی کہ آخر یہ بھی انسان ہے، اس بیچارے کو نیند آ گئی، یہ بوڑھا ہے تو کہیں میری کسی حرکت سے اس کی نیند نہ خراب ہو جائے. چنانچہ کہتے کہ میں بالکل ایسا خاموش بھی بیٹھا رہا اور ساکت بھی بیٹھا رہا، اور ہلا جلا بھی نہیں تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو. پتہ نہیں کتنے گھنٹے میں نے اس طریقے سے گزارے. اب دیکھیں وہ کافر ہی تو تھا، لیکن اس کی یہ رعایت کی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. کس وجہ سے؟ قرآن کریم نے فرمایا بس صاحب بالجم، حقوق بیان فرمائے کہ فلا فلا کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، اور صاحب بالجم، اس شخص کا بھی حق ادا کرو، اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو جو عارضی طور پر تمہارے ساتھ ہو گیا. جیسے کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے وہ آپ کے صاحب بالجم ہے. بس میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے دائیں بائیں جو بیٹھا ہے وہ صاحب بالجم ہے. ریل میں، ہوائی جہاز میں جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھا ہے وہ صاحب بالجم ہے. تو قرآن نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. بس صاحب بالجنب اس میں یہ پابندی قید نہیں لگائی قرآن کریم نے کہ مسلمان ہو تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور کافر ہو تو نہیں. نہیں بلکہ جو تمہارا برابر کا برابر میں بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو. اور والجاری ذی القربى والجاری الجنب اسی آیت میں فرمایا گیا. جاری الجنب کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ وہ پڑوسی جو کافر ہے, لیکن پڑوسی ہونے کی وجہ سے آپ کا وہ آپ کے حسن اخلاق کا اور آپ کے حسن سلوک کا حقدار ہے. خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کی جو ہے آیت اسی باب میں آج آئیے, والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہاں بتانا تو یہ مقصود ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنے والے تھے اور کافروں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنے والے تھے. اور یہ کیوں تھا؟ کافروں کے ساتھ سختی, اپنوں کے ساتھ محبت اور رحم دلی, یہ کیوں تھا؟ اللہ کے لیے تھا, کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں مومنین, ہمارے مسلمان بھائی, اور دین پر اللہ کے دین پر ایمان لانے والے ہیں, ان پر عمل کرنے والے, ان سے ہم محبت کرتے ہیں, رحم کرتے ہیں. جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تو اس سے ہمیں ہم اس کے ساتھ شدت کا معاملہ کرتے ہیں. لیکن ضروری ہوگی کہ یہ بات کہ یہ بتائی جائے کہ یہ کفار سے مراد تمام کفار نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ کفار مراد ہیں جن سے جنگ ہو, ان کے معاملے میں سخت ہونا ضروری ہے. جن کافروں سے جنگ نہیں ہے, ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں اجازت لے کر آئے ہیں, یا آپ کسی دوسرے ملک میں گئے, وہ کافروں کا ملک ہے اور آپ کے آس پاس میں پڑوس میں کافر ہیں, تو ان کے وہ حقوق ہیں جو قرآن کریم نے بھی بتائے اور احادیث نے بھی بتلائے. ان کے ساتھ سختی کرنا, بد سلوکی کرنا, بد اخلاقی کرنا, یہ اسلام کا شیوا نہیں, مسلمانوں کا شیوا نہیں. یہ بھی ایک بہت اہم بات تھی جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. ہمارے پاکستان میں اگرچہ الحمدللہ بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے, لیکن کچھ غیر مسلم بھی رہتے. ہمارے پاکستان میں عیسائی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, تو ان کے ساتھ ان کی جان مال اور آبرو کی حفاظت, ان کی عبادتوں عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا, ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالنا, یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ بھی اسلام کے مکارم اخلاق میں سے ہے. اگر وہ آپ کے برابر میں بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے, سفر میں ہے تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے, پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. اسلام اسی طریقے سے تو پھیلا ہے. مسلمانوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے. ہر جگہ تلوار سے اسلام نہیں پھیلا, بلکہ اسلام تلوار سے پھیلا ہی نہیں. اسلام تو پھیلا ہے اپنی حقانیت کے زور سے اور اہل اسلام کے اسلام پر عمل کرنے سے. مسلمانوں نے جب اس جہاں بھی جہاں کہیں بھی رہے اسلام پر اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں عمل کر کے دکھلایا. حاکم بنے تو لوگوں کو بتلایا کہ مسلمان حاکم کیسا ہوتا ہے, محکوم ہوئے تو لوگوں کو عمل سے بتلایا کہ محکوم کیسا ہوتا ہے, تاجر بنے تو دنیا کو بتایا عمل سے کہ مسلمان تاجر کیسا ہوتا ہے, شوہر ہوئے تو دنیا کو بتلایا کہ مسلمان شوہر کیسا ہوتا ہے, ملازمت کی مزدوری کی تو عمل سے بتلایا کہ مسلمان مزدور کیسا دیانت دار ہوتا ہے. نتیجہ یہ کہ ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ مشرب اسلام ہوتے تھے, آج ہمیں دیکھ دیکھ کر اسلام سے متنفر ہوتے ہیں. تو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بات رہتی ہے کہ میں وہ تو کافر ہے اور بس کافر سے نفرت ہے اور اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں. نہیں, آپ ان غریبوں کے ساتھ, ان کافروں کے ساتھ جن سے آپ کا واسطہ ہے پاکستان میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں, احسان کا معاملہ کریں. یہ خاک روب ہمارے شہر میں زیادہ تر دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, یا تو ہندو ہیں یا عیسائی ہیں, آپ ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں. اور خیرخواہی میں سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ ان کو حق کی دعوت دیں، لیکن باقاعدہ دعوت دینے سے پہلے اپنے اخلاق سے ان کا دل جیت لیں. ان کے دلوں میں آپ کی جب محبت پیدا ہو جائے گی اور یہ جان لیں گے کہ کیسے عظیم انسان ہیں یہ لوگ، تو پھر آپ کی بات کا اثر بھی ہوگا اور آپ کی بات کو مانیں گے. اور قرآن کریم نے مہاجرین کی تعریف فرمائی، مدح کی، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم. یہ انصار جو ہیں، مدینہ طیبہ کے انصار، یہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں. مہاجرین سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت بھی کس وجہ سے تھی؟ اللہ کے لیے تھی. تو باب یہی چل رہا ہے، اس باب کا عنوان ہی محبت حب فی اللہ ہے، یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا. تو صحابہ اکرام کے جو شان بتلائی گئی کہ اہل ایمان کے ساتھ ان کا سلوک رحم دلی کا ہے، اور انصار کی یہ کیفیت بتلائی گئی کہ یہ ہجرت کرنے، جو ہجرت کر کے ان کی طرف آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ سب محبت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے. ظاہر ہے کہ انصار کو ان مہاجرین سے کیا دنیا کا مفاد وابستہ تھا؟ دنیا کا مفاد تو کیا وابستہ ہوتا، ان کو تو بڑی قربانیاں دینی پڑی انصار کو مہاجرین کے خاطر. لیکن انہوں نے ایسا معاملہ کیا مہاجرین کے ساتھ کہ جس کے پاس جتنی زمین تھی اس نے کہا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مباخات قائم فرما دی تھی، برادرانہ تعلق پیدا کر دیا تھا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا. چنانچہ ہر ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا کہ تم اس کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو. اس طریقے سے سب ہر انصاری کا ایک بھائی مہاجر ہو گیا. اب اس انصاری نے کیا کام کیا؟ اس انصاری نے یہ پیشکش کی اپنے مہاجر بھائی کو کہ دیکھو میرے پاس زمین ہے، آدھی تمہاری آدھی میری، میرا باغ ہے آدھا تمہارا آدھا میرا، میرا گھر ہے آدھا تمہارا آدھا میرا، اتنے پیسے آدھا تمہارا آدھا میرا. بلکہ بعد نے تو یہ پیشکش بھی کی، جن کی شادی نہیں ہوئی تھی مہاجرین کی اور کسی انصاری بھائی، اس کا بھائی انصاری جو مقرر ہوا تھا کہ وہ اس کا بھائی ہے، اس کی دو بیویاں تھیں یا ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، تو اس نے کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لوں. یہ حالت تھی انصار کی. تو یہ جو محبت کرتے تھے مہاجرین سے، اپنا کتنا اپنا مال قربان کیا اور کتنی قربانیاں دی، یہ محض اللہ کی محبت کی وجہ سے تھی. اللہ کے لیے محبت کرتے تھے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. خلاصہ یہ کہ وہ محبت جو اللہ کے لیے کی جائے، اللہ تعالیٰ کو وہ محبت بہت پسند ہے. چنانچہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، جو محبت کرے اللہ کے لیے اور کسی سے دشمنی کرے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کرے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. معلوم ہوا کہ یہ ایسی صفت ہے جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے انسان. ایک اور اہم حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. اور جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہو وہ انتہائی درجے کی قوی حدیث ہوتی ہے. تو ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ سات اشخاص یعنی سات قسم کے افراد ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی سائے میں رکھے گا، اپنے سائے میں رکھے گا. اس دن اللہ تعالی اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کوئی سایہ سوائے اللہ کے سائے کے نہیں ہوگا، یعنی میدان حساب. میدان حساب میں جب کوئی سایہ کسی چیز کا نہیں ہوگا، اور سایہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نہ کوئی عمارت ہوگی نہ کوئی درخت ہوگا جس سے سایہ ہوگا، کھلا میدان ہوگا، چٹیل میدان، کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن سوائے اللہ کے سائے کے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا فرما دے اس کے علاوہ کسی کو سایہ نہیں ملے گا. اس میدان حساب کا حال احادیث میں لکھا ہے کہ یسمعہم الداعی وینفذہم البصر. میدان حساب میں جب جمع ہوں گے تو خوف اور دہشت کی وجہ سے لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ سناٹا چھایا ہوگا پورے مجمع پر، حالانکہ اربوں کھربوں انسان ہوں گے، کھربوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس دنیا میں جتنے انسان آئے وہ سارے کے سارے انسان، مسلمان اور کافر، سب اس میدان حساب میں جمع ہوں گے. کھلا میدان ہوگا، جب اتنا بڑا مجمع ہو تو کتنا شور ہوتا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ یسمعہم الداعی وینفذہم البصر، سناٹا ایسا چھایا ہوگا کہ اگر کوئی آواز دے کھڑا ہو کر تو سب کو آواز پہنچ جائے، ایسا زبردست سناٹا ہوگا. وینفذہم البصر، اور کوئی رکاوٹ اور کوئی آڑ نہیں ہوگی ایک سے دوسرے کو، کیونکہ کوئی عمارت نہیں، کوئی درخت نہیں، تو ہر آدمی تمام لوگوں کو دیکھ سکے گا، دیکھنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوگی. تو میدان حساب وہ ایسا ہوگا جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، الا ظلہ، سوائے رسول اللہ رب العالمین کے سائے کے. تو اس دن بہت خوفناک دن ہے. وہ احادیث میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ایسا غضبناک ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غضبناک نہیں تھا، اور نہ کبھی اس کے بعد ایسا غضبناک ہوگا. اس کے ہولناک مناظر احادیث میں بیان فرمائے گئے ہیں میدان حساب کے، کہ آفتاب ایسا محسوس ہوگا گویا کہ بالکل سر کے پاس آ گیا ہے، گرمی سے برا حال ہوگا، اور لوگوں کا ہجوم اتنا زبردست ہوگا کہ ایک دوسرے میں گھسے جا رہے ہوں گے. یموج الناس بعضہم فی بعض، ایک دوسرے کے اندر گھسے جا رہے ہوں گے، یعنی بہت ہی زیادہ زبردست ہجوم ہوگا اور ایک دوسرے سے میں گھسے جا رہے ہوں گے. اور پسینے کا حال لکھا ہے کہ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا رانوں تک، کسی کا ناک تک، کسی کا سینے تک، کسی کا گلے تک، کسی کا منہ تک آ گیا ہوگا. ایسے خوفناک، نہ کوئی کھانے کو ہوگا کچھ، نہ پینے کو ہوگا، سب ننگے ہوں گے، بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کسی کو اپنے سوا کسی کے ہوش نہیں ہوگی. اس میدان حساب میں ایسے ہولناک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات قسم کے افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. اپنے سایہ کا کیا مطلب؟ مطلب ایک ایسا سایہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوگا انہیں لوگوں کے لیے. وہ سات آدمی کون ہیں؟ پہلا شخص ہے امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، جس بادشاہ نے انصاف کے ساتھ حکومت کی اللہ تعالیٰ اس دن میدان حساب میں اس کو اپنے خاص سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، عرش رحمان کے سائے میں ہوں گے. وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، اور دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے جو نوجوان ہیں اور ان کی نوجوانی کا زمانہ اللہ کی عبادت کے ساتھ گزرا ہے، عبادت کے ساتھ ان کی نوجوانی گزری ہے. ایسے نوجوان کو بھی اللہ تعالی میدان حساب میں اپنے خاص سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور تیسرا وہ شخص کہ قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد ہی میں اٹکا رہتا ہے. کیا مطلب؟ مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آیا تو دل مسجد ہی میں لگا رہتا ہے، شوق مسجد میں جانے کا لگا رہتا ہے، دھیان مسجد کا لگا رہتا ہے کہ بازار میں کتنی دیر باقی رہ گئی، اذان کا وقت ہونے والا ہے. اپنے سارے کاموں کو وہ تابع کرتا ہے مسجد کے اوقات کے، کب میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، دوسری نماز کا وقت اب اتنے گھنٹے کے بعد ہونے والا ہے، تو مجھے اپنے کاموں کی ترتیب کس انداز میں کرنی چاہیے تاکہ میں اس وقت میں صحیح وقت پر مسجد میں پہنچ جاؤں. تو اس کو شوق بھی لگا رہتا ہے مسجد میں جانے کا، دھیان بھی لگا رہتا ہے، فکر بھی لگی رہتی ہے، اور اپنے اعمال کو سارے ٹائم ٹیبل کو وہ اپنی مسجد کے وقت کے تابع کرتا ہے. تو قلب معلق بالمساجد، دل اس کا مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، یہ تیسری قسم ہے. اور چوتھی قسم وہ لوگ ہیں دو جو آپس میں محبت کریں اللہ ہی کے لیے، اجتماع علیہ و تفرقہ علیہ، جمع بھی اللہ کے لیے ہوں اور الگ بھی اللہ ہی کے لیے ہوں، ان کی محبت اور دوستی اللہ کے لیے. تو ایسے دو آدمی بھی جتنے بھی ہوں، ایسے دو آدمی محبت آپس میں کرنے والے، دو آدمی یہ ہیں، دو آدمی وہ ہیں، دو آدمی وہ ہیں، وہ جتنے بھی ہوں گے وہ سب اللہ رب العالمین کے اس دن خاص سائے کے نیچے ہوں گے میدان حساب میں. حاصل یہ نکلا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے لوگ جو ہوں گے وہ عرش اللہ رب العالمین کے اس دن خاص سائے کے نیچے ہوں گے. یہ اس باب سے متعلق یہی چیز ہے. پانچواں شخص وہ ہے کہ دعتہم رأتم ذات حسن و جمال، کسی حسن و جمال والی عورت نے اس کو دعوت دی گناہ کی، کسی شخص کو، کسی مرد کو حسن و جمال والی عورت ہے اور وہ دعوت دیتی ہے گناہ کی، مگر وہ اس کے جواب میں کہہ دیتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، باز رہتا ہے گناہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اس خاص سائے میں جگہ دے گا ایسے نوجوان کو. یہ بات بہت یاد رکھنے کی ہے، بہت یاد رکھنے کی بات ہے. جس نے یہ کام کیا اللہ تعالیٰ کے پاس میدان حساب میں اس کو سائے میں جگہ ملے گی، جب کسی کے پاس سایہ نہیں ہوگا سوائے سات قسم کے افراد. یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ایسا امتحان لیا گیا تھا، زلیخا نے دعوت گناہ دی تھی، یوسف علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ شیوہ پیغمبری ہے، نوجوانی میں گناہوں سے بچنا پیغمبروں کا شیوا ہے. تو ان کے ساتھ جتنی بھی مشابہت کسی کو نصیب ہو جائے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو پانچواں شخص یہ تھا. اور چھٹا شخص وہ کہ تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. کہ کسی شخص نے صدقہ کیا اور اتنا خفیہ انداز میں کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. ظاہر ہے کہ ہاتھ کو تو کبھی بھی پتا نہیں چلتا. یہ محاورے کے طور پر ارشاد فرمایا. عربی میں یہ محاورہ ہے. جب یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ کسی شخص نے بالکل خفیہ طور پر کیا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ میں دائیں ہاتھ نے جو کچھ کیا بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی. مطلب یہ کہ مکمل طور پر خفیہ طور پر کیا, کسی کو اللہ کے سوا خبر نہیں ہونے دی سوائے اس کے جس کو دیا اس نے. اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا اور کسی کو خبر نہیں ہونے دی, اللہ کی سوا کسی اور کو نہیں خبر ہوئی. تو ایسا شخص بھی اس دن ان سات قسم کے لوگوں میں شامل ہوگا. ایسے تمام افراد بھی عرش رحمان کے سائے میں ہوں گے. یہ چھٹا شخص ہے. اور ساتواں قسم ان لوگوں کی ہے, ساتواں شخص وہ ہے اور ساتویں قسم ان لوگوں کی ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, کہ کوئی کہ اس نے اللہ کا اس اللہ کو یاد کیا, اللہ کا ذکر کیا, اللہ کی یاد آئی تنہائی میں, تنہائی میں اللہ کو یاد کیا, لوگوں کے سامنے نہیں, تنہائی میں اللہ کو یاد کیا. ففاضت عیناہ, بس اس کی آنکھیں بہ پڑی, یعنی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اللہ کے محبت میں یا اللہ کے خوف سے, اپنے گناہوں پر ندامت سے یا اللہ کی محبت سے, اللہ کے شوق سے اس کی آنکھوں میں اس سے آنسو بہ پڑے. تو جس شخص کے ساتھ یہ معاملہ تنہائی میں ہوا ہو کہ اس نے اللہ کو یاد کیا ہو اور اس کے آنسو.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6376081.